الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المقربين المعظمين. قال الله تعالى في القرآن العظيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله المولانا العلي العظيم. نہایت معزز محترم محتشم مہمانان ذی وقار حاضرین گرامی قدر، آج کا یہ یوم حسین آج کی تاریخ کی نسبت سے خاص اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہ یوم حسین بھی ہے اور یوم حسین اس دن ہو رہا ہے جب یوم حسن بھی ہے. گویا یہ یوم حسین ہی نہیں بلکہ یوم حسنین بھی ہے. سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں غلامی کے لیے ہم اور آپ یہاں جمع ہوتے ہیں، سب اپنے اپنے انداز میں منظوم، نثر، تحت اللفظ، لہن، جس طرح ممکن ہوتا ہے سید الشہداء کی بارگاہ میں حاضری پیش کرتے ہیں. میرا مقصد بھی صرف امام حسین علیہ السلام کے دربار میں اپنی حاضری پیش کرنا ہے، اس لیے کہ دربار حسین میں نہ مسلک سے معرفت ہوتی ہے، نہ مکتب سے معرفت ہوتی ہے، نہ مذہب سے معرفت ہوتی ہے. معرفت حسین دربار حسین میں صرف ایک زاویے سے ہے کہ اس چوکھٹ سے تمہارے تعلق کی کیفیت کیا ہے. اگر تم لاکھ نمازی ہو، تم لاکھ سجدہ دار ہو، تم لاکھ روزے دار ہو، لاکھ تم قاری قرآن اور حافظ قرآن ہو، اگر دل میں احترام حسین نہیں ہے تو ان سب کے ساتھ جہنم میں جاؤ گے. اور اگر دل میں احترام حسین ہے، دل میں مودت حسین ہے، تو یہی احترام حسین، یہی مودت حسین حاصل دین ہے. قرآن حکیم کی سورہ شورا کی معروف آیت آپ کی سماعتوں کی نظر کی، ارشاد ہوا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربۃ. اے میرے نبی، یہ فرما دیجئے لوگوں سے کہ میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا سوائے اس کے کہ اہل بیت سے، اہل قرابت سے مودت کرو، سوائے اس کے کہ اہل قرابت سے مودت کرو، اس کے علاوہ کوئی اجرت طلب نہیں کرتا. اس آیت کا مزاج بالکل ویسا ہی ہے جیسے کلمے میں لا الہ الا اللہ، لا الہ کوئی بھی معبود نہیں ہے، کوئی بھی معبود نہیں ہے، الا اللہ بس اللہ معبود ہے. تو جس طرح لا الہ الا اللہ، لا اور اللہ یہ کل میں سے خاص کی تخصیص کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ کل کا تذکرہ کر کے تخصیص کر دی جائے، اور وہی فارمولہ اس آیت میں ہے لا الہ الا اللہ، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ، کوئی اجرت تم سے طلب نہیں کرتا سوائے اس کے کہ قرابت داروں سے مودت کرو. اب یہ مودت کیا ہے؟ مودت کے لیے اردو زبان میں کوئی لفظ نہیں ہے. جب اس آیت کا ترجمہ کیا گیا تو مترجمین نے مودت کا ترجمہ کیا محبت، کہ کوئی تم سے اجرت طلب نہیں کرتا سوائے اس کے کہ قرابت داروں سے محبت کرو. میرا کہنا یہ ہے کہ اگر مودت سے مراد محبت ہی ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی کہ وہ لفظ مودت استعمال کرتا، وہ لفظ محبت ہی استعمال کر دیتا، کیونکہ محبت تو خود عربی کا لفظ ہے، محبت تو خود عربی کا لفظ ہے، اللہ تعالیٰ محبت کا لفظ ہی استعمال کر دیتا کہ الا المحبت فی القربہ، لیکن اللہ نے محبت کا لفظ استعمال نہیں کیا، یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے مودت. اب مودت اتنا وسیع اور اتنا جامع لفظ ہے کہ اس لفظ کے لیے اردو زبان کی تنگ دامنی یہ ہے. اب میری مادری زبان اردو ہے، لکھنؤ سے میرے اجداد کا تعلق ہے، اردو ادب سے مجھے خاص شغف ہے، اور میں اس لیے یہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ اردو زبان میں کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جو لفظ مودت کے معانی کے طور پہ پیش کیا جا سکے. اردو زبان میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جس میں لفظ مودت کے سارے معانی آ جائیں. اب پھر یہ مودت ہے کیا؟ مودت کہتے کس کو ہیں؟ تو بس چند جملوں میں میں اس کی تشریح نہیں توضیح کی کوشش کروں گا. ایک ہے محبت اور ایک ہے مودت. محبت اور مودت میں فرق ہے. محبت یہ ہے کہ جب محبت میں انسان سرشار ہوتا ہے تو محبت میں سب کچھ لٹانے پر آمادہ ہو جاتا ہے. آپ اگر مغل سلاطین کی، مغل بادشاہوں کی تاریخ دیکھیں، ظہیر الدین بابر سے اورنگزیب عالمگیر تک، اور اورنگزیب عالمگیر سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک، تو یہ مغل شہنشاہوں کی تاریخ میں آپ کو جا بجا یہ باتیں مل جائیں گی کہ محبت وہ جذبہ ہے کہ اس کے پیچھے بیٹا باپ کے مقابلے پر تلوار نکال کے آ گیا. یعنی محبت اتنی شدت کا اثر کرتی ہے انسان کے قلب پر، بیٹا باپ کے مقابلے پر تلوار نکال کر آ گیا، بھائی نے بھائی کو قید خانے میں ڈال دیا، باپ نے بیٹے کو قتل کرنے کے لیے لشکر دوڑا دیے، بیٹے نے باپ کو قید خانے میں ڈال دیا. یہ ہے محبت جس کے پیچھے باپ بیٹے کا، بیٹا باپ کا دشمن ہوتا ہے. یہ ہے محبت جس کے پیچھے تخت و تاج قربان کر دیے جاتے ہیں، جس کے پیچھے مغل شہزادہ اقتدار چھوڑ کر باپ کے مقابلے پر آنے کو تیار ہو جاتا ہے. یہ ہے محبت. محبت اس کو کہتے ہیں کہ جب انسان کے سر پر سوار ہو جائے تو انسان ہر قربانی دینے پر آمادہ ہو جائے، ہر قربانی دینے پر آمادہ ہو جائے، ہر شے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے. یہ ہے محبت. اور مودت یہ ہے کہ ساری محبتیں جمع کر کے جس مقام پر قربان کر دی جائیں وہ مقام مودت ہے. اب یہ جو خطابت کا مقتل بنایا ہے نا آپ نے، اس میں ظاہر ہے کہ میں 5-7 منٹ سے زیادہ اس گفتگو کو برقرار نہیں رکھ سکتا، کیونکہ مجھے یہ اندازہ ہی نہیں ہو پا رہا کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کی تفہیم ہو رہی ہے کہ نہیں. محبت میں انسان سب کچھ قربان کرتا ہے. جہاں محبت قربان کرتا ہے وہ مقام مودت ہے. یعنی رب ذوالجلال اپنے نبی کے گھرانے کے لیے یہ چاہتا ہے کہ ان سے ایسی محبت کرو کہ پھر ایسی محبت کسی سے نہ ہو، ان سے ایسی محبت کرو کہ ایسی محبت کسی سے نہ ہو. سب محترم، سب تعظیم، سب لائق تکریم، جو جو منصب تکریم پر فائز ہے سب کی عزت کرو، لیکن جو محبت حسین کے لیے ہے اس میں کوئی شریک نہ ہو، جو محبت حسن کے لیے ہے اس میں کوئی شریک نہ ہو، جو محبت زہرا بتول کے لیے ہے اس میں کوئی شریک نہ ہو. اس لیے کہ پنجتن کا گھرانہ یہ اہل مودت کا گھرانہ ہے جن سے مودت کی جاتی ہے، اور یہ پنجتن کا گھرانہ ہی ہے، یہ پنجتن کا گھرانہ ہی ہے جس میں نبیوں کا سردار بھی ہے، ولیوں کا سردار بھی ہے، جوانان جنت کے سردار بھی ہیں، جس میں خاتون جنت، جنتی خواتین کی سردار بھی ہیں. یہ پنجتن کا گھرانہ ہے جو سرداروں کا گھرانہ ہے. ایک جانب ہے پنجتن پاک، یہ ہیں سردار، اور دوسری جانب ہے امت، امت ہے غلام، غلام ہمیشہ غلام رہیں گے، سردار ہمیشہ سردار رہیں گے، سردار ہمیشہ سردار رہیں گے۔ امت کو چاہیے اس فرق کو سمجھے، اور اس فرق کو صرف سمجھے نہیں، اس فرق کو محسوس کرے، اس فرق کو محسوس کرے کہ سردار اور ہیں، امت اور ہے۔ جب دین پر برا وقت آئے گا، جب دین پر حملہ ہوگا، تو پھر یہی سرداروں کا گھرانہ بتلائے گا کہ وارث دین کیا ہوتے ہیں، یہی سرداروں کا گھرانہ بتلائے گا کہ حفاظت دین کیا ہوتی ہے۔ کربلا کے میدان میں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے یہی تو بتلایا کہ جب کفر اسلام کی چادر اوڑھ کر آ گیا، یزید کے دور میں جب کفر اسلام کی چادر اوڑھ کر آیا، خود کو مسلمان بھی کہتے، نمازیں بھی پڑھتے، خود کو روزے دار بھی کہتے، تلاوت قرآن بھی کرتے، حفاظ قرآن بھی ان میں تھے، لیکن کیا سبب تھا کہ کربلا کے میدان میں دو خیمے لگے تھے، ایک یزید کا خیمہ تھا، ایک جانب حسین ابن علی کا خیمہ تھا، دونوں طرف نمازیں ہو رہی ہیں، دونوں طرف کلمہ ہے، دونوں طرف داڑھیاں ہیں، دونوں طرف سروں پر امامے ہیں، دونوں طرف قرآن پڑھا جا رہا ہے، کیا وجہ ہے کہ حر نے خیمہ بدلا تو جنتی ہو گیا؟ بات کیا تھی؟ حر جب یزید کے خیمے میں تھا تو کیا وہاں نماز پر پابندی تھی؟ حر جب یزید کے خیمے میں تھا تو کیا وہاں کلمہ پڑھنے پر پابندی تھی؟ حر جب یزید کے خیمے میں تھا تو کیا قرآن پڑھنے پر پابندی تھی؟ نہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تلاوت قرآن، سجدہ، رکوع و قیام و قعود و سجود، یہ سب کچھ یزید کے خیمے میں تھا، لیکن اس کے باوجود حر جب تک یزید کے خیمے میں رہا جہنمی رہا، خیمہ بدلنے سے جنتی ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نمازیں جنتی نہیں کرتی، تلاوت قرآن جنتی سے جنتی نہیں ہوتا بندہ، سجدوں سے جنتی نہیں ہوتا۔ اگر نمازوں اور سجدوں سے جنتی ہوتے تو سارے یزیدی بھی ہو جاتے۔ یہ دیکھنا ہے کہ تم نمازی ہو، روزے دار ہو، تم تہجد گزار ہو، تم قاری قرآن ہو، تم حافظ قرآن ہو، سب کچھ ہے، یہ بتاؤ تمہارے پاس حسین ہے کہ نہیں؟ اگر تمہارے پاس یہ سب کچھ ہے، حسین نہیں ہے، تو تم جہنمی ہو، اور تمہارے پاس اگر حسین ہے تو بس تمہارے پاس سارا دین ہے، اس لیے کہ دین است حسین، سارا دین نواسۂ رسول کی ذات ہے، جگر گوشۂ بتول کی ذات ہے، سارا دین امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے۔ یہ پنجتن کا گھرانہ کربلا کے میدان میں بھی نظر آئے گا، کربلا کے میدان میں بھی نظر آئے گا۔ اللہ نے یہ اہتمام کیا تھا کہ کربلا کے میدان میں حسین ابن علی کو احساس تنہائی نہ ہو، حسین کربلا کے میدان میں بھی یہ سمجھیں کہ میں پنجتن کے بیچ ہوں۔ ہماری نہایت خوش قسمتی کہ علامہ امین شہیدی صاحب قبلا تشریف لائے، اور علامہ امین شہیدی صاحب کا میں دل سے، اور صرف میں نہیں پورے مکتبہ اہل سنت میں، علامہ امین شہیدی صاحب کی تعظیم اور تکریم کی جاتی ہے، اور اس کا سبب ایک ہے، وہ سبب یہ ہے کہ شہیدی صاحب ان شخصیات میں سے ہیں کہ جو بات مجمع عام میں کہتے ہیں وہی بات اپنی خلوتوں میں بھی کہتے ہیں۔ ان کی خلوتوں اور ان کے مجموعوں کی گفتگو الگ الگ نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں مکتبہ جعفریہ میں ان کی تعظیم اور تکریم ہے، وہاں مکتبہ اہل سنت میں اہل تشیع کے جن علماء کا نام نہایت ادب اور احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے، ان میں سے ایک بڑا نام علامہ امین شہیدی صاحب کا ہے۔ بس اب گفتگو کی تلخیص کر رہا ہوں کہ کربلا کے میدان میں نواسۂ رسول کو احساس تنہائی نہ ہو، اس لیے چہرہ رسول چہرہ علی اکبر میں رکھ دیا، چہرہ علی مرتضیٰ چہرہ عباس علمدار میں رکھ دیا، اس لیے چہرہ سیدہ کائنات ثانیہ زہرا کے چہرہ انور میں رکھ دیا، اس لیے چہرہ حسن مجتبیٰ چہرہ قاسم ابن حسن میں رکھ دیا۔ یہ پنجتن کے وارثوں کا گھرانہ ہے، پنجتن کے چہرے کربلا کے اندر موجود ہیں۔ کربلا صرف یہ بتلاتی ہے کہ تمہاری نمازیں، روزے، سجدے، تمہاری تلاوت، یہ سب کچھ ہے، یہ طے کرنا ہے تمہارے پاس حسین ہے کہ نہیں۔ کربلا نے ایک خط فاصل کھینچا ہے کہ دین کو نمازی سے نہ پہچاننا، دین کو قاری سے نہ پہچاننا، دین کو حافظ قرآن سے نہ پہچاننا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہی حافظوں میں سے کتنے دہشت گرد بھی نکلیں گے، انہی قاریوں میں سے کتنے معاشرے کے امن کے دشمن نکلیں گے، انہی امامے اور داڑھیوں والوں میں سے کتنے ہی نفرتوں کے مبلغ نکلیں گے۔ تو دین کو نہ نماز سے پہچاننا، نہ روزے سے پہچاننا، نہ زکوٰۃ سے پہچاننا، نہ حج سے پہچاننا، نہ سجدے سے پہچاننا، نہ تلاوت قرآن سے پہچاننا، نہ رکوع و سجود سے پہچاننا، دین کی معرفت اگر کرنا تو بس حسین سے کرنا، صرف حسین سے کرنا۔ جہاں حسین ہے وہاں دین ہے، حسین کی غلامی میں سارا دین ہے، حسین سے دوری دین سے دوری ہے، حسین سے قربت دین کی قربت ہے۔ پروردگار امام حسین کے غلاموں میں ہمارا شمار فرمائے، اور حشر کے میدان میں بھی پروردگار جہاں حسین ابن علی کے غلاموں کے غلام کھڑے ہوں، پروردگار انہی میں ہمیں بھی جگہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔